بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 اکتوبر 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عظمت حج و عید الاضحیٰ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى اهله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتده للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات محترم ذو الحجة کی آج 2 تاریخ ہے. اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے ہوتا ہے, ماہ محرم سے, اور اختتام ذو الحجة پر, اور اسی کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے, آپ کو معلوم ہے. اور اسی میں ایام حج ہے, 8, 9, 10, 11, 12 منا میں قیام تک کو شامل کیجیے. ان ایام کے حوالے سے بڑی فضیلت آئی ہے, خاص طور پر ابتدائی 10 دنوں کی, ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن. احادیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. بہت سی احادیث ہیں, میں چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جس کی یاد میں ہم یہاں پہ قربانی کرتے ہیں, اس کا تذکرہ قرآن مجید میں جس مقام پر اور جس انداز سے آیا ہے وہ واقعی پڑھنے کے لائق ہے, اور اس کو بار بار مطالعہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ حج کا معاملہ تو مخصوص ہے مقامات کے ساتھ, وہ تو قیام منا ہے, اور پھر عرفات ہے, پھر مزدلفہ واپسی ہے, اور پھر واپسی پر منا پہنچ کر قربانی ہے, رمی جمرات ہیں, پھر طواف ہے بیت اللہ کا. یہ سارا عمل ایک خاص مقام کے ساتھ وابستہ ہے. حج کرنے والے وہاں پہنچتے ہیں, کسی اور جگہ پر یہ عبادت نہیں ہو سکتی. چنانچہ بقیہ پوری نوع انسانی, ملت اسلامیہ, امت مسلمہ, اس کے لیے اس میں سے ایک چیز جو عام کر دی گئی وہ قربانی, اور قربانی کا تذکرہ قرآن مجید میں تفصیل سے ہے. لیکن یہ قربانی کس واقعے کی یاد ہے صحابہ کرام نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، یعنی ان کی کیا معنویت ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کی یاد تازہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ذوالحجہ کے جو 10 ایام ان میں سے اب 2 تاریخ آج ہے اور کچھ باقی رہ گئے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الایام. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں میں عمل صالح کے اعتبار سے، نیکی کے کام کرنے کے اعتبار سے، اللہ کو ان ایام سے زیادہ کوئی اور دن پسند نہیں ہے، عزیز نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، یعنی محبوب ترین دن اللہ کے، جن میں اللہ تعالیٰ نیک عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے. من ھذہ الایام، یہ دن یعنی ایام العاشر، یہ پہلے 10 دن جو ہے ذوالحجہ. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ یہ دن زیادہ عظیم ہے، ان کا مقام؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی کبھی یہ مقام نہیں. لیکن پھر آپ نے ایک استثناء فرمایا، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس کے کہ کوئی شخص، یعنی ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں کوئی جہاد کر رہا ہے نیک عمل، اور وہ نکلتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے، خود نکلا ہے اور اپنا مال ساتھ لے کر گیا ہے، ظاہر بات ہے اس مال میں اس کے ساتھ ہی اسلحہ بھی ہے، فلم يرجع من ذلك بشيء، اور پھر وہ ان میں سے کسی شے کے ساتھ واپس نہیں لوٹتا، یعنی جان اور مال سب اللہ کے قربان کر دیتا ہے. اس کا معاملہ تو ہے کہ یہ الگ ہے، ادر وائز ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل جو ہے وہ اللہ کے باقی دنوں سے کہیں زیادہ پسند. یہ ہے مقام. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم عن صوم یوم عرفہ. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی اس کی فضیلت کے حوالے سے. 9 تاریخ آپ کو معلوم ہے، ذوالحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ ہے. قال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک سال کے پچھلے گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے بھی، آئندہ سال کے بھی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی 9 تاریخ کا روزہ اس کی یہ فضیلت ہے. عن عبداللہ بن قرط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القبر. اس حدیث کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن، دیکھیے ایک تو وہ رات کا مسئلہ ہے، لیلۃ القدر، یہ دن کی بات ہو رہی ہے، دنوں میں تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا جو ہے وہ یوم النحر، قربانی کا دن، یعنی 10ویں تاریخ ذوالحجہ کی جب قربانی کی جاتی ہے، ثم یوم القبر اور اس کے بعد اس کا اگلا دن. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر يوم النحر، جسے يوم حج اكبر کہا گیا قرآن مجید میں، وہ يوم النحر ہے. اس حدیث کی روح سے عبداللہ ابن عمر رضي الله تعالى عنه، اس کے راوی ہیں، ابو داؤد کی روایت. اب ان 10 دنوں میں جن کی فضیلت اتنی آئی ہے، میں کرنا کیا ہے؟ میں حدیث کا متن چھوڑ کر، کچھ حصہ چھوڑ کر صرف وہ حصہ بتا رہا ہوں. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، ان دنوں میں کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر اللہ اکبر، ان کو بہت کثرت سے اہتمام کیا جائے. یہ تسبیحات ہی کی شکل ہے، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تکبیر اللہ اکبر. اور چونکہ ذکر قربانی کا ہوا اور ابھی ہوگا، تو صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ قربانی کا ارادہ کرنے والوں کو بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے ان 10 دنوں میں. یہ شاید اس کی ایک مماثلت اس سے ہو جاتی ہے جیسے کہ احرام باندھ کر کوئی شخص جاتا ہے حج کے ارادے سے، اور وہ بھی پابندی کرتا ہے، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا. تو یہاں جو قربانی کر رہا ہے وہ کچھ مشابہت اس کے ساتھ ان کی ہو جائے، ان 10 دنوں میں وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ من احراق دم. فرمایا کہ ابن آدم کے اعمال میں سے اللہ تعالی کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، کس دن؟ تذکرہ اسی کا ہو رہا ہے، 10ویں تاریخ کو، وہ ہے خون بہانا، یعنی اللہ کے نام پر جانوروں کا ذبح کرنا، چھری پھیرنا اس کی گردن پر. وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. جن جانوروں کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، وہ قیامت کے دن آئیں گے اپنے قرنوں کے ساتھ، یعنی سینگوں کے ساتھ، اور اضلافِهَا اپنے کھر کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. اور جو ان کا خون گرتا ہے اس زمین پر گرنے سے پہلے، وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. ایک ایسے جگہ بھی زمین سے پہلے گویا کہ آسمان پر جو ہے اس کا حساب ہو جاتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. اصل میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ چیز اللہ کو اتنی پسند ہے اور اتنا اس کی فضیلت ہے قربانی کی، تو خوش دلی کے ساتھ یہ قربانی کی جو ہے یہ رسم کہیں یا اس کی فریضے کو ادا کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ. بہرحال یہ ہے ابتدائی 10 دنوں کی حضور خصوصی فضیلت ذوالحجہ کی. قربانی کا ذکر جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ سنت و ابیکم ابراہیم، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ صافات میں ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اور پھر انہوں نے اس پر جیسے عمل کیا، اس کی تفصیل جو آئی ہے وہ سورہ صافات میں. میں پورے رکوع کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بہت جگہوں پر ہوا ہے، اور مجھے احساس ہوتا ہے پڑھتے ہوئے کہ بڑی ہی محبت سے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم، غیر معمولی ان کا ایک مقام تھا، وہ گویا کہ فنا فی اللہ کا جو مقام ہے آخری درجے میں اس کو پہنچے ہوئے تھے. اس لیے حنیف کا لفظ آتا ہے ان کے لیے بار بار، حنیفن، ہر طرف سے کٹ کر صرف ایک اللہ کا ہو گیا تھا، وہ تمام تعلقات اس نے کاٹ دیے، دنیاوی، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند جو اقبال نے کہا، سب کو قطع کر دیا پورے طور پر، جیسے کہ قطع کیا جانا چاہیے. فرمایا وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. پورا رکوع حضرت ابراہیم پر ذکر ہوا تھا اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، سورہ صافات میں. انہی کی راہ پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی تھے. شیعہ گروہ کو بھی کہتے ہیں، جو اس امت کے اندر پہلی تقسیم ہوئی ہے. امت تو ایک تھی، ایک وحدت تھی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے فتنہ کھڑا کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخری حصے میں، اور انہوں نے کہا کہ خلافت تو حق ہے علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان معاذ اللہ غاصب ہیں، 10 سال ہو چکے تھے انہیں اور بہترین دور جیسے حضرت عمر کا تھا اسی انداز سے وہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن فتنہ اٹھانے والوں نے اٹھایا. لفظ شیعہ اس وقت آتا ہے شیعان علی، یعنی علی حضرت علی کا گروہ، یعنی جو یہ کہتا تھا کہ خلافت حضرت علی کو ملنی چاہیے، حضرت علی میں شامل نہیں تھے، ایک فسادیوں کا ایک ٹولہ تھا جو تھا. تو شیعہ کا لفظ جو ہے اور اس کے مقابلے میں شیعان عثمان بھی کہا گیا، بقیہ پوری امت جو حضرت عثمان کی خلافت میں متفق تھی وہ شیعان عثمان، اور جو حضرت علی کی خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہوئے تھے وہ شیعان علی گروہ، ایک ہی مشن پر چلنے والے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام ہی کے نظریے پر اور انہی کے رستے پر چلنے والے، انہی کے گروہ کے ایک عظیم فرزند کہنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت ابراہیم کا نام بہت اونچا ہے. تو وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی انہی میں سے تھے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ متوجہ ہوئے اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے ساتھ، سلیم الفطرت کے ساتھ، جسے شرک سے ایک طبعی بود تھا، جو بچپن سے ہی گویا کہ موحد کامل تھے، اور جتنی فطرت سلیم ہوگی جس کی زیادہ، یعنی اپنی اصل سلامتی پر، سلیم سے مراد ہے سلامتی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو پیدا کیا تو فطرت سلیمہ پر ایک سلامت فطرت لے کر آیا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، توحید اس کی گھٹی میں. پھر آلائشیں آتی ہیں، کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ فطرت سے، اور وہ فطرت کون سی ہے، ایک اور حدیث میں فطرت اسلام، اسی پر پیدا ہوتا ہے. تو انتہائی محفوظ فطرت، صحیح و سالم. اذ جاء ربه بقلب سلیم، اذ قال لابیه وقومه ماذا تعبدون، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ کیا کن چیزوں کی تم بندگی کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے کچھ تراشتے ہو اور اس کے بعد انہی کی پوجا کے اندر لگ جاتے ہو، ایفکا آلہتن دون اللہ تریدون، کیا اللہ کو چھوڑ کر کچھ من گھڑت تم نے معبود تراش لیے ہیں اور ان کو تم نے اپنا مطلوب و مقصود بنایا، انہیں چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، تو جو رب العالمین ہے، جانوں کا پروردگار ہے، یہ تو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہیں، ان کی کیا حیثیت، اور جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری، اسے کیوں نظر انداز کیے بیٹھے ہو. فنظر نظرة فی النجوم، اب ایک خاص وقت آیا کہ پوری قوم کو ایک میلے میں اور ایک کوئی ان کا جشن تھا، اس میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جانا تھا کھلے میدان میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تہیا کر دیا کہ ان بتوں کا تو میں سدے باب کروں گا جب یہ لوگ جائیں گے. چنانچہ جب وہ وقت آیا تو فنظر نظرة فی النجوم، انہوں نے ستاروں کی طرف نگاہ ڈالی ابراہیم علیہ السلام نے، فقال انی سقیم، کہنے لگے کہ میں تو بیمار ہونے کو ہوں، میں تو مریض ہوں، کیونکہ وہ ستارہ پرست قوم بھی تھی، تو انہوں نے ایسا جسچر دیا کہ ستاروں سے اندازہ لگایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یا یہ ہے کہ اس ایک شخص موحد ہو، فطرت سلیمہ پر ہو، اور ہر طرف جو ہے بت پرستی ہو رہی ہو، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر لوگوں کو پوچھتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہوں، تو اس ماحول میں ایک سلیم الفطرت انسان اپنے آپ کو بیمار بیماری محسوس کرے گا نا، انی سقیم، میں تو بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، پوری قوم جو ہے وہ چلی گئی انہیں چھوڑ کر، یعنی اس جشن کی شرکت کے لیے شہر سے سب کے سب نکل گئے، اب رہ گئے واحد یکا و تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام. فقال ان فتولوا عنہ مدبرین فراغ الى آلہتہم فقال الا تاکلون، اب وہ جا گھسے اس بت کدے کے اندر جہاں بے شمار بت رکھے ہوئے تھے, اور اب غصہ انہوں نے نکالا ان پر. سب سے پہلے تو ان سے پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں, یہ تمہارے آگے نظر نیازیں حلوے مانڈے پڑے ہیں, کھاتے کیوں نہیں؟ مالا کا قلون اللہ کا قلون ماں میں تم ڈاتن تکون, تمہیں کیا ہوا کہ تم بات بھی نہیں کرتے, میری بات کا جواب بھی نہیں دیتے. فراق علیہم ضربم بالیمین, اور پھر داہنے ہاتھ سے ضرب لگاتے ہوئے پل پڑے ان کے اوپر, ایک ایک بت کو پاش پاش کیا اپنے ہاتھ سے. اسی واقعے کا تذکرہ سورہ انبیاء میں بھی آیا, اور وہاں بین السطور میں معلوم ہوتا ہے, وہاں جو تفصیل آئی ہے کہ سارے بتوں کو پاش پاش کر کے جس ٹیشے سے انہوں نے توڑا تھا بتوں کو, وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور اس کو سلامت چھوڑ دیا, تاکہ جب قوم واپس آئے کر پوچھ گچھ کرے گی تو پھر وہ کہیں گے کہ بھئی یہ ہے اور ہوا بھی یہی. چنانچہ اس حصے کا زیادہ تفصیلی ذکر سورہ انبیاء میں, لوگ آئے دیکھا یہ کیا ہوا, یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ظلم ڈھایا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت, ہزیانی کیفیت ہو گئی ہوگی پوری قوم کی, ہمارے معبود ان کے ساتھ یہ سلوک. قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراہیم, ہاں ایک شخص ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا اور ان کے بارے میں بری بری باتیں کہتا تھا, اس کا نام ابراہیم ہے, وہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں. چنانچہ ان کو طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا پس ابو یہ جو ان کا سب سے بڑا بت کھڑا ہوا ہے جس کے کندھے پر تیشہ بھی ہے, اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے مارا, تمہارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کس نے توڑا, اس سے پوچھو. تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایک مرتبہ انہیں مجبور کر دیا سوچنے پر اور اپنے گرے والوں میں جھانکنے. فرجعوا الی انفسہم, قرآن میں الفاظ یہ کہ انہوں نے اپنے گرے والوں میں جھانکا. فقالوا انکم انتم الظالمون, اور اندر ہی اندر کہا کہ بات وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, تم ظالم ہو. حقیقت تو یہی ہے, جو بات نہ کر سکے, جو اپنا دفاع نہ کر سکے اور کوئی شخص آئے اور کوٹ پھوڑ کے چلا جائے, وہ معبود ہے, وہ دعاؤں کو سننے والا قبول کرنے والا, لیکن پھر وہ عصبیت غالب آ جاتی. چنانچہ وہ تفصیل وہاں ہے, میں اس کو چھوڑ کر یہاں آگے جا رہا ہوں. فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون, تو لوگ آئے دوڑتے ہوئے ان کی طرف, انہیں یقین تھا کہ یہ کام کرنے والا یہی شخص ہے. قال اتعبدون ما تنحتون, فرمایا کہ کیا تم پوچھتے ہو ان کو تم نے اپنا رب بنا رکھا ہے جنہیں خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا اور اسی کی توفیق ہے جو کچھ بھی کرتا ہے انسان, وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ ہی کا, اس کا خالق بھی اللہ ہے. قال ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم, تو کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت آتش خانہ تعمیر کرو, بڑی عمارت بناؤ, اس کے اندر لکڑیاں ایندھن ڈالا جائے, اس کو سلگایا جائے, آگ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اسے پالکوہ فی الجحیم, اور پھینک دو اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر. فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین, تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی کہ اس طریقے سے اس کو ختم کر کے نشان عبرت بنا دیا جائے. فجعلناهم الاسفلین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم ہی کو ناکام بنا کر چھوڑا, نیچے کر دکھایا, ان کے اس تمام سازش کو بالکل رائیگاں کر دیا. سورہ انبیاء میں الفاظ ہیں کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. چنانچہ یہی ہوا. فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہی مجھے راہ دکھائے گا, میری رہنمائی فرمائے گا, میری دستگیری فرمائے گا. قوم کی طرف سے بھی دباؤ بڑھا, حضرت ابراہیم کے والد جو ہیں انہوں نے مجبور کیا کہ نکل جاؤ یہاں سے, اور وہ ایک سعادت مند بیٹے کی طرح انہوں نے ان کی بات مانی اور چل دیے, پوری قوم کو چھوڑ کر, سب کچھ گھر بار چھوڑ کر روانہ ہو گئے. یہ ہجرت ہے. رب ہب لی من الصالحین, دعا کی کہ پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما. اگرچہ یہ دعا بھی ان کی تھی بڑھاپے میں جا کر. قرآن مجید نے مختصر کی ہے بات یہاں پر. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا کہ کس طریقے سے انہیں آگ میں ڈال دیا گیا اور اللہ نے بچایا, اور پھر انہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر. عراق سے چلے ہیں اور شام پہنچے, شام کے علاقے میں, وہاں پر کنعان ایک جگہ تھی اور وہاں جا کے آباد ہوئے تھے. ان کی اپنی فیملی میں سے حضرت لوط علیہ السلام تھے, جو ایک روایت کے مطابق چچا زاد بھائی تھے, اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ ان کے بھانجے یا بھتیجے تھے حضرت ابراہیم کے. بہرحال وہ ہجرت کی انہوں نے ساتھ, بعد میں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی. دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے بشارت دی انہیں ایک ایسے بیٹے کی, لڑکے کی, کہ جو بہت تحمل والا, حلیم المزاج. فلما بلغ معه السعی, تفصیلات روایات میں آتی ہیں کہ حضرت ابراہیم کی عمر 87 برس تھی جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے. پہلے بیٹے, بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں, اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی ہے اور 87 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا. فلما بلغ معه السعی, اور جب وہ لڑکا جو ہے ایسی عمر کو پہنچا کہ جو بھاگ دوڑ کے قابل ہو, ان کا کام کاج بھی ہاتھ بٹا سکے باپ کا, قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, تو کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے, میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. تین مرتبہ کہا جاتا ہے, روایات میں ہے کہ تین مرتبہ, تین راتیں مسلسل حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ بات دیکھی ہے, اور وہ اللہ کے نبی تھے, اور نبی کا خواب بھی اس کے اندر اس طرح کی کوئی ہدایت جو ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتی ہے. تو جب تین دفعہ متواتر خواب دیکھا, انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اب اپنے سعادت مند بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں, فانظر ماذا ترى, میں نے تو تمہیں دیکھا ہے کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں اور متواتر دیکھ رہا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, کہنے لگا کہ ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. یعنی بیٹے کو بھی 13 سال کے ہیں گے, حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال پہنچ چکی ہے, اس سے پہلے کتنے امتحانات سے گزرے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, لا تعداد. اسی لیے سورہ بقرہ میں جو کہا گیا تو وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب آزمایا تھا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں, فَأَتَمَّهُنَّ, اور وہ ان سب میں پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, یہ آخری امتحان تھا, 100 سال کی عمر میں دعائیں مانگ کر جو بیٹا اللہ سے دیا, اور اب وہ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا, باندھ دھوڑ شریک ہو گیا, اس وقت کہا جا رہا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, سعادت بندی بیٹے کی دیکھیے, ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا. اقبال کا شعر تو یاد آ گیا ہوگا سب کو, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ کون سے اسکول میں پڑھا ہوا تھا, کانوینٹ اسکول میں پڑھا تھا یا کسی اور اسکول میں پڑھا تھا, یہ کہاں سے سیکھا ہوا. بہرحال جی فیضان نظر تھا, جی ہم بالکل, اقبال نے جواب بھی اسی میں دے دیا. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين, یقینا آپ انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے, میں اس کے لیے حاضر ہوں, میں تیار. فلما اسلما وتله للجبین، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یہاں پر یہ بڑی معنی خیز بات ہے، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا، اسلما، دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہیں ذبح کرنے کے لیے، بیٹا بھی تیار ہے ذبح ہونے کے لیے، وطن دہو للجبین، اور پچھاڑا انہوں نے اس کو پیشانی کے بل، تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو کہ آئیں وقت پر شفقت فطری آڑے آ جائے اور رکاوٹ بن جائے، اس لیے احتیاطاً پیشانی کے بل پچھاڑا، وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، بھارت یہاں پر نہیں ہے تفصیل، لیکن روایات میں ہے کہ چھری چلا دی تھی لیکن وہ اللہ کے حکم سے چلی نہیں، وہ اپنی طرف سے اپنا کام پورا کر چکے تھے، تو پکارا ہم نے کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ کر دکھایا اس خواب کو، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والا، ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی، زندگی ویسے آزمائش ہے ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری مسلسل، لیکن جن امتحانات سے حضرت ابراہیم کو گزارا گیا اور خاص طور پر یہ والی آزمائش، اسی رکو میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ گھر بھی چھوڑا، ہجرت کر کی عراق کو چھوڑا، نکل گئے شام کی طرف چلے گئے، اور یہ کہ اس پر استقامت، توحید پر استقامت، آگ میں کود گئے، کس کس امتحان سے گزرے، لیکن یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنا سخت امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، لہو البلاء المبین، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور فدیے کے طور پر ہم نے انہیں ایک بڑا ذبیحہ عطا فرمایا، روایات میں ہے کہ جنت سے دمبا یا ایک یا دو دمبے جو ہے قربانی کے طور پر آئے اور ان کی پھر قربانی کی گئی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو چھوڑا، باقی رکھا پیچھے آنے والوں میں، یہ وہ روایت ہے جو اب ہم 10 ذوالحجہ کو انشاءاللہ جانوروں کی گردنوں پر چھری چلائیں گے، سنت ابیکم ابراہیم، اور حاصل کیا ہے اس کا، محض جانور کو ذبح کر دینا، اللہ کے حکم پر بڑی سے بڑی شے کو قربان کرنے کی ایک نیت اور جذبہ، تیرے حکم پر اس وقت جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اپنے نفس کے اوپر بھی ہم چھری چلائیں گے اپنے رب کے حکم سے، اپنی انا کو بھی قربان کریں گے، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاوا اور قربان کرنے کا جذبہ ہے کہ جو مطلوب ہے، یہ تو اس کا ایک سمبل ہے، اور اس سمبل کے پیچھے وہ بہت بڑا واقعہ بھی ہے کہ وہ شخص جس نے واقعی سب کچھ قربان کر دیا تھا اللہ کے، ایک مثال بول دوں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، سلامتی ہو ابراہیم پر، یا سلام ہے ابراہیم پر، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو جو درجہ احسان پر پہنچے ہوئے ہوں، ایمان کے اس مقام میں سب سے اونچا مقام ہے، اور جو پھر عمل بھی ہوتا ہے تو اعلیٰ ترین، ہر کام اللہ کی بندگی بھی ہوتی ہے تو خوبصورت ترین انداز میں، اعلیٰ ترین انداز میں، ہائیسٹ لیول پر، یہ درجہ احسان ہے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے، یہ وہ آیات ہیں جو پس منظر ہے اس قربانی کی، جو رسم ہے عید قربان، اس کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کی جو عبادت ہے اپنی جگہ، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اسے اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم یہ قربانی کریں کہ جو مقصد مطلوب ہے اور مقصود، اور تیار رہیں ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، ذہن تیار ہو انسان، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چند منٹوں میں میں ایک واقعہ جو بہت اٹھا, پچھلے جمعے میں یہاں پر نہیں تھا, میں اسلام آباد میں تھا, اس وقت محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ پاکستان ہی میں نہیں دنیا میں اگر کوئی واقعہ ہے اس وقت جو شاید تاریخ انسانی کا منہ رخ موڑنے والا واقعہ ہے, وہ ملالہ کا پر جو قاتلانہ حملہ ہوا شاید اس نوعیت کی کوئی شے ہے, اس لیے کہ جس انداز سے چینلز نے اس کو اٹھایا ہے اور چینلز جو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں, میں تو اخبار دیکھ رہا تھا اور اخبار پہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ جو فرنٹ پیج مین فرنٹ ہے پیج ہے وہ سارے کا سارا اسی ایک موضوع پر, اتنا بڑا واقعہ, یعنی واقعہ جو ہوا وہ اپنی جگہ, لیکن جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا گیا جس انداز سے, ہر شخص کی زبان پر وہی مسئلہ, ہر شخص کے ذہن میں وہی مسئلہ, ہر شخص کے سوالات جو ہیں اسی کے بارے میں, پوری قوم جو ہے اس پر ایک ہی مسئلہ سوار تھا. وہاں بھی مجھے جمعہ پڑھانے کا موقع ملا, میں نے کچھ گفتگو کی تھی, اور اب تو بہت سے اور حقائق بھی سامنے آ چکے ہیں. میں اسلام آباد گیا تھا, وہاں پر ملی یکجہتی کونسل کا سربراہی اجلاس تھا اور قاضی حسین احمد صاحب ملی یکجہتی کونسل کے صدر ہیں, چنانچہ انہوں نے اس پر جس انداز سے تبصرہ کیا پہلے وہ میں پیش کر رہا ہوں, اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں اور پریس کو وہ باتیں کہیں جو پریس اس وقت سننا نہیں چاہتا تھا, بڑی ہمت کی بات ہے, اور اس وقت کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا, اس سے ذرا بھی ہٹ کے ایک ہی بات وہ ہر ایک کی زبان سے سننا چاہتے تھے اور نکلوانا چاہتے تھے. تو انہوں نے اپنا جو موقف پیش کیا وہی میں اسی کے ذریعے اسی کو آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اسلام لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, ہمارے نزدیک لڑکوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے, لڑکیاں بھی کو بھی تعلیم ہونی چاہیے, کیونکہ ایک تاثر یہ ہے نا کہ لڑکیوں کو تعلیم دینے کے خلاف ہیں, طالبان خلاف ہیں, اسلام خلاف ہے, اسلام اور طالبان گڑبڑ کر کے اور طالبان سے بھی کچھ ایسی باتیں منسوخ کر کے جو اصل میں حقیقت نہیں ہے اسے کسی اور رنگ میں دکھا کر جو ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے عمل میں, تو اس کے لیے پورا پریس پورا میڈیا اس کو استعمال کیا گیا ہے پچھلے 11 سالوں میں. تو اس کی انہوں نے تدبیر کی کہ ہم یہ نہیں کہتے, ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں, لڑکے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, دونوں کا حق ہے بلکہ یہ فرض ہے. تو میں صرف اس میں ایک اضافہ کروں گا کہ جو فرض تعلیم ہے وہ دین کی تعلیم ہے, یہ دنیاوی تعلیم فرض نہیں ہے, ہاں اس کی ممانعت نہیں ہے. جو فرض ہے جس کو ہم بالکل اگنور کیے بیٹھے ہیں آج, تعلیم کے نام پر ایک ہی ہمارے ذہن میں سوچ آتی ہے, کسی اچھے اسکول میں جو انگلش میڈیم تو ضرور ہو اور امریکن اسکول کے اسٹینڈرڈ کا ہو تو کیا ہی کہنی ہے, شوفات کے لیول کا ہو اس میں ہمارے بچے پڑھیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. لیکن اعلیٰ تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینی تعلیم کے اعتبار سے صفر اور صرف دنیاوی تعلیم. کہنے کو کہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, عملاً ہم دونوں کو ساتھ چلنے لے کر چلنے کے قائل نہیں ہیں. بچیوں کو چھوڑ ہم بچوں کو بھی دینی تعلیم نہیں دیتے کہ خود ہی سیکھ جائیں گے. تو یہ تو ایک المیہ ہے. تو جو فرض بات ہے, تعلیم جن پر فرض ہے, کون سی تعلیم فرض ہے, وہ بنیادی دینی فرائض دینی معلومات کہ ایک انسان وہ مرد ہو یا عورت صحیح اسلامی زندگی گزار سکے, وہ فرض ہے جو آج کل عنقا ہے, بالکل نایاب ہے اور کسی کو احساس بھی نہیں ہے کہ اصل چیز جو تعلیم دینی چاہیے وہ اس سے ہم قطعاً محروم ہیں, تہی دست. باہر کے ابھی ایک ضمنی بات تھی. دوسری بات قاضی صاحب نے فرمائی کہ ہمارے کلچر میں لڑکی پر ہاتھ اٹھانا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے, اور یہ بات صحیح ہے. محترم قاضی صاحب جو ہیں وہ خود بھی چونکہ نوشہرہ سے تعلق رکھتے ہیں, خیبر پختونخوا اب کوئی زبان پہ چڑھ گیا ورنہ بڑی مشکل سے سرحد کا لفظ آتا تھا ہمیشہ دن میں, تعلق ان کا بھی وہاں سے, کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو تو ہمارے ہاں بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے, بہت ہی معیوب, لڑکی پر ہاتھ اٹھایا جائے. چنانچہ اس پہلو سے تو انہوں نے کہا کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں, بالکل جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے, قابل مذمت ہے. لیکن پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ دیکھا جائے کہ اس لڑکی کو گروم کس نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سوات میں جو ایک کوڑے مارنے والی فلم بنی تھی, ایک خاتون کو کوڑے لگائے گئے اور اس وقت بھی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا, پوری دنیا میں ایک طوفان مچ گیا تھا, جس این جی او نے وہ بنائی تھی وہی این جی او اس کے پیچھے بھی ہے, اس لڑکے کو گروم کیا ہے, اس سے کئی سال پہلے جو ہے اس کو اٹھایا گیا ہے اور اس کی خاص ذہن سازی کی گئی ہے, اس کو استعمال کیا گیا ہے, لہذا مجرموں میں ان کا نام بھی شامل کیا جائے. قاضی صاحب نے یہ بات کہی کہ جس دن میں اس لڑکی کو یہاں تک پہنچایا کہ کس نے اس پر حملہ کیا, اس کو گروم کیا, اور بعد میں آپ نے دیکھ لیا, اب تو یہ تصاویر جگہ جگہ ہیں, نیٹ پر آئی ہیں, سب کے پاس ہیں, کہ وہ لڑکی اور اس کے والد جو ہیں وہ ہال بروک سے ملاقات کر رہے ہیں, امریکی سفیر سے ملاقات ہو رہی ہے, اور ظاہر بات ہے یہ پہلے کی باتیں ہیں, پچھلے کئی سالوں کی باتیں ہیں, یہ اس سانحے کے بعد ملاقات تو ہو ہی نہیں سکتی تھی, وہ تو بے ہوش ہے. یہ ایک لمبی سیریز ہے, اسے گروم کر کے اس کو اٹھایا گیا, انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے کہ اس لڑکی کو اس کام میں استعمال کیا گیا, اور خود یہ لوگ جو ہیں یہ تو چلے جاتے ہیں باہر دوسرے ملک اور اس کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا تاکہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہو کیا جائے, تو وہ لوگ برابر کے مجرم ہیں جنہوں نے اس کو گروم کیا ہے اور جنہوں نے اس کی ذہن سازی کی, اور ذہن سازی کی مثال آپ کے سامنے ہے, یہ بات ثابت ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اوباما میرا آئیڈیل ہے. کون ہے اوباما؟ وہی جو 7.5 سال سے بے گناہ بچوں کو, لڑکیوں کو, خواتین کو ڈرون حملوں کے ذریعے ان کا قتل عام کر رہا ہے, ہزاروں مار چکا ہے, ہزاروں کا خون اس کی گردن پر ہے, معصوم بچیوں کا, وہ آئیڈیل ہے. تیسری بات, اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جو مقصد معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سوات کے اس جعلی ویڈیو بنائی گئی تھی وہ لڑکی پر کوڑے برسانے والی, اور اس سے ہنگامہ کھڑا کیا گیا تھا, اور اس کے آڑ میں پھر سوات آپریشن ہوا تھا. یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ سوات آپریشن سے کچھ 2 مہینے پہلے پارلیمنٹ کے مشترک اجلاس میں ان کیمرہ اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ سوات کے اوپر فوجی ایکشن نہیں کیا جائے گا, مذاکرات کیے جائیں گے 2 مہینے پہلے. پھر یہ ویڈیو دکھا کر ایسی فضا ہموار کی گئی کہ سب کچھ لوگ بھول گئے کہ کیا طے کیا تھا, اور اندھے بہرے بن کر جو ہے وہ سوات کے اوپر آپریشن کر دیا گیا, اور میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی. وہاں سے جو خبریں آتی تھیں وہ فوج کے اپنے نمائندے جو بھیجتے تھے, آئی ایس بی آر جو ان کا ایک شعبہ ہے, آسمانی آئی ایس بی آر سے جو بھی وہی نازل ہوتی تھی وہی اخبارات کی زینت بنتی تھی, اسی پر تبصرے ہوتے تھے, وہ جو جھوٹ کا پلنگا, حقائق کو بس کرنے والی چیزیں, جانے کی تو اجازت ہی نہیں تھی کسی کو, لہٰذا جو وہ چاہیں وہ کہیں اور آپ اسی کو سمجھے کہ یہ الحق ہے. باقی وہ ایک المیہ ہے, لوگ بھولے ہوئے, دوبارہ اس پر پارلیمنٹ میں گفتگو نہیں ہوئی. جب طے ہو گیا پارلیمنٹ کے مشترک اجلاس میں طے ہو گیا کہ فوجی ایکشن نہیں ہوگا, اس فیصلے کو بدلنے کے لیے دوبارہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے, لیکن اس ایک ویڈیو کو بہانہ بنا کر ایکشن کر دیا گیا. سب نے کہا رون دو انہیں, ختم کرو, لڑکیوں کو کوڑے مارتے ہیں. اور مجھے یاد ہے اس وقت ہمارے میرے دوست ہیں, وکیل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی جیلوں کے اندر جو لڑکیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس ویڈیو میں تو لڑکی کو پھر بھی لباس میں دکھایا گیا ہے, تو برہنا کر کے ان پر تشدد کرتے تھے, اور ہر تھانے میں یہ ہو رہا ہوتا, وہ کسی این جی او کو نظر نہیں آ رہا. خیر یہ ساری صورتحال جس طریقے سے کریٹ کی جاتی ہے میں صرف اس کا اشارہ کر رہا ہوں, اور اب پھر یہ جو صورتحال بنائی گئی اور اس کو جتنا اٹھایا گیا, تو اس سے اس بات کی بو آتی ہے کہ امریکہ جو دباؤ ڈال رہا ہے شمالی وزیرستان کے اوپر, اگرچہ اس چیز کو اب بعض حلقوں نے اتنا نمایاں کیا کہ حکومت بھی بیک فٹ پر چلی گئی اور کہنے پر مجبور ہوئی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے, لیکن بہرحال یہ کر کے میدان ہموار کیا گیا, اور وہاں سے بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ اس واقعے کے بعد اب حکومت پاکستان کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے, امریکہ نے ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی, اب وہ شمالی وزیرستان پر حملہ کر سکتا ہے. بہرکیف امریکہ نے بھی بڑی مذمت کی، ساری دنیا نے مذمت کی، لیکن امریکہ کو مذمت کرنے کا حق کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے حاصل ہے؟ یہ اپنی جگہ قابل مذمت حرکت ہے، دہشت گردی ہے، بچی کے اوپر حملہ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، ہزار گنا بڑا دہشت گرد امریکہ ہے۔ عراق میں کتنے جو ہیں، لاکھوں اس نے مار دیے، اس میں اصل فوجی کتنے ہوں گے؟ 90% تو معصوم عوام تھے، لاکھوں مار دی۔ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ 9/11 کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے بغیر کسی بنیاد کے، جھوٹ، دھوکا۔ 9/11 خود بہت بڑا ڈرامہ، ڈرامے کر کے اپنے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک لڑکی پر اگر دہشت گردی کا معاملہ ہوا ہے مذمت کی، تو وہ امریکہ کو تو حق نہیں ہے کہ وہ اس پر مذمت کرے جو لاکھوں کا قاتل ہے معصوم جانوں کا۔ یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس کی طرح۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اگر اس کی آڑ میں پھر وزیرستان پر، شمالی وزیرستان پر فوجی ایکشن کیا گیا، تو یہ ہمارے لیے خودکشی سے کم نہیں ہوگا۔ جس چیز پر امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، کون نہیں جانتا کہ امریکہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ مشکل ہے کہنا کہ امریکہ بڑا دشمن ہے یا بھارت بڑا دشمن ہے۔ سوچنے سمجھنے والے اب اس رائے تک پہنچے کہ نہیں، اصل دشمن امریکہ ہے، تو کیا وہ ہمیں ایسی اس رستے کی طرف دباؤ ڈالے گا جس میں ہماری خیر ہو؟ وہ تو اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ لہذا اس کا اعلی کار بننا یہ سب سے بڑی غداری ہوگی اس ملک کے ساتھ۔ دین اور ملت، اس ملک اور اللہ کے دین کے ساتھ غداری ہوگی اگر امریکہ کے ہم اعلی کار بنتے ہیں اس معاملے میں، اگرچہ ابھی تک بنے ہوئے، فرنٹ لائن الائی بنے ہوئے، اور اب پاکستانی حکومت اور فوج کو بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جس طرح دباؤ ڈال کر ہم سے جو کام کروانا چاہتا ہے، اس کے نتائج اتنے خوفناک نکلیں گے، تبھی رکے ہوئے ہیں۔ لیکن پریشرائز کیا جا رہا ہے، میدان ہموار کرنے کی پوری سی کوشش کی گئی ہے۔ واقف ہے یہ خودکشی اگر ہم اس رخ پر گئے، اس کے برعکس ہونا وہی چاہیے، امریکہ کے اس جنگ سے نکلیں۔ یہ سارا فساد اس ملک کے اندر جو ہے، اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اس کے جنگ کے اندر، اس کی جنگ میں، اس کی پرائی آگ میں ہم کودے اور اس کے فرنٹ لائن لائی بن کر ہم نے اپنا بگاڑا ہے سب کچھ۔ اس سے نکلیں اور اللہ کا دامن تھامے، اللہ کے اور اس کے دین کے وفادار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔